ایک ضروری اعلان یہ سن لیں، کوئی صاحب تصویر نہ لیں، اپنے موبائل کو اس طرح استعمال نہ کریں۔ ویسے بھی بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اشد الناس عذاباً یوم القیامۃ المصورون، قیامت کے روز سب سے زیادہ سخت عذاب جو ہے وہ تصویر لینے والوں کو ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں۔ جو میری تصویر لے گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا، قیامت کے روز میدان حشر میں اس کا دامن پکڑوں گا، اور دنیا میں بھی اس کو معاف نہیں کروں گا، یاد رکھو۔ اس لیے جس نے بھی لی ہے وہ ڈیلیٹ کر دے، اور آئندہ بھی اس حرکتوں ایسی حرکتوں سے باز رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، وقال تعالی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، وقال تعالی وجعلنا منہم ائمۃ یهدون بامرنا لما صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، وَقَالَ تَعَالَى ثُمَّ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اسٹیج پر براجمان حضرات مشائخ اور علماء کرام اور برادران اسلام، عزیز طلبہ، آج کی یہ مجلس جامعہ خیر العلوم کا سالانہ اجلاس، جس میں طلبہ کی دستار بندی اور مدرسے کی سال بھر کی کارگزاری آپ کے سامنے پیش کی جانی تھی، جو بحمد اللہ جس مقصد کے لیے اس مجلس کا انعقاد ہوا وہ بحسن و خوبی حاصل ہو چکا۔ دستہ بندی بھی ہوئی، تقسیم اسناد بھی ہوئی، اور مدرسے کی کارگزاری عملی شکل میں طلباء نے کچھ جو پڑھا بیان کیا اس سے آپ کو اندازہ ہوا، اور محتمیم صاحب کی رپورٹ آپ نے اگر بغور سنی ہو تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور ویسے آپ ہر سال یہاں تشریف لاتے ہیں، آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ دن بدن اللہ تبارک و تعالیٰ اس جامعہ کو اچھی خاصی ترقیات سے مالا مال فرما رہے ہیں، اور جامعہ کی تعلیمی تربیتی نظام میں بڑی خوشگوار تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ میں خود بھی جب ان چیزوں کو سنتا ہوں، دیکھتا ہوں تو بڑی مسرت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ اس جامعہ کے بانیین جو ہیں ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مساعی کو ضائع اور برباد نہیں کرتے۔ اس وقت آپ کے سامنے جو دستار بندی ہوئی، دراصل یہ علمی سلسلہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مسعود سے برابر چل رہا ہے، اور ہم تک یہ سلسلہ اسی طرح کابرن ان کابرن پہنچا ہے۔ یہ علم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں جو لوگ ایمان والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بلند فرمائیں گے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جو اہل علم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا گیا ہے، اللہ ان کے بھی درجات کو بلند فرماتے ہیں. یہ علم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی اور نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت کی تشریح سنت سے کی ہے، گویا قرآن اور حدیث کے جو علوم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جن بندوں کو اس سے نوازتے ہیں، گویا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی خیر عطا کی گئی. بخاری شریف میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے کے ساتھ خیر عظیم کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ اور دین کے علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں. یہ وہ سلسلہ ہے جو قدیم سے اگلے نبیوں اور اگلی امتوں سے چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس کا وارث قرار دیا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، باری تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہم نے کتاب کے علوم کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چنا. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استفاء کو حضرات انبیاء اور حضرات ملائکہ کے لیے استعمال فرمایا ہے. ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ یصطفی من الملائکہ رسولا ومن الناس. دیکھو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء اور حضرات ملائکہ کا تذکرہ کیا، اور ان کے لیے لفظ استفاء، استفاء کا معنی ہے کسی کو چننا، کوپٹ کرنا، برگزیدہ بنانا. تو گویا اس امت کے لیے باری تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال کیا. چنانچہ فرماتے ہیں، ثم ورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. تمام مفسرین کا اتفاق ہے اس آیت کا مصداق امت محمدیہ ہے. امت محمدیہ کے علماء بلا واسطہ اور پوری امت بواسطہ علماء اس آیت کی مصداق ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و سنت کا علم عطا فرما کر اس امت کو تمام انبیاء کی وراثت عطا فرمائی. یہی وہ چیز ہے جس کا اظہار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، حضرات علماء یہ انبیاء کے جانشین ہیں، ان کے وارثین ہیں. اور وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولكن ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر، حضرات انبیاء نے اپنے پیچھے دینار اور درہم، روپے پیسے نہیں چھوڑے، بلکہ علم کو چھوڑا ہے. جس نے علم حاصل کیا اس نے گویا بہت بڑی دولت حاصل کر لی، کما لی. قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے حضرت ثعلبہ ابن حکم کی روایت میں ہے، امام حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو خطاب کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ میں نے اپنی کتاب کا علم تمہارے سینوں میں اسی لیے رکھا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میں تمہاری مغفرت کروں، جاؤ تم بخشے بخشائے ہو. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و سنت کے علوم کی خدمت کا اخلاص کے ساتھ موقع عطا فرمایا, یہ گویا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ اولیاء اللہ ہیں. اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ اپنے سب بندوں کو جمع فرمائیں گے اور علماء کو ایک ممتاز مقام پر جمع فرما کر ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے اپنے علوم کو تمہارے سینوں میں اسی لیے رکھا تھا کہ میں جانتا تھا کہ تم اس امانت کے حق کو ادا کرو گے اور گویا اس کی اشاعت کا اہتمام کرو گے, اور میں نے اس لیے تمہارے سینوں میں نہیں رکھا تھا کہ میں تم کو عذاب دوں, جاؤ تم بخشے بخشائے ہو. درر مختار کے مقدمے میں حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دوسرے نمبر کے شاگرد ہیں اور فقہ حنفی کی تدوین کا سہرا انہی کے سر ہے. کسی نے ان کو خواب میں دیکھا انتقال کے بعد, پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک اور معاملہ فرمایا. جواب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے ارشاد فرمایا کہ محمد, اگر تمہیں عذاب دینا مقصود ہوتا تو اپنے دین کا علم تمہارے سینے میں نہ رکھتے. یہ علوم جو عطا کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور یہ سلسلے جو ان علوم کے عام کرنے اور اس کی اشاعت کے لیے مدارس کی شکل کے اندر جاری ہے, در حقیقت یہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی وراثت ہے, ان کی جانشینی ہے, اور اسی شکل میں یہ چیز ان کو عطا کی جاتی ہے. یہ بہت بڑا گویا سرمایہ ہے جس کو لے کر یہ فراغت حاصل کرنے والے طلباء یہاں سے جا رہے ہیں. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو چیز سنتے تھے اس کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کا ان کے یہاں بڑا اہتمام تھا. بخاری شریف کی کتاب العلم میں آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت پڑھی ہوگی, فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت ساری روایتیں بیان کرتے ہیں, اور بات دراصل یہ ہے کہ قرآن کریم کی اگر یہ دعایتیں وہ دعایتیں جن کا قرآن میں ہے, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. یہ آیتیں اگر نہ ہوتی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان نہ کرتا. میرے مہاجرین بھائی تاجر تھے, تجارت پیشہ تھے, وہ تجارت میں مشغول رہتے تھے, اور میرے انصاری بھائی زراعت پیشہ تھے, وہ اپنی کھیتی باڑی میں مشغول رہتے تھے, اور ابو ہریرہ جو ہے 24 گھنٹے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے جی بھر کر کے فارغ کیے ہوئے تھا. شبا بطن ہی کے الفاظ ہیں, گویا میں نے اپنے آپ کو اسی کے لیے فارغ کیا تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ خدمت لی, حالانکہ سن ہجری 7 میں جب خیبر فتح ہوا اس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, اور سن ہجری 11 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, گویا آپ کی صحبت میں 4 سال گزارے. لیکن سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں. بہرحال یہ وہ سعادت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر صحابی قرآن پاک میں باری تعالیٰ کے اس ارشاد کو جس کی طرف حضرت ابو ہریرہ نے اشارہ کیا ہے اپنے سامنے رکھ کر گویا اپنا فریضہ سمجھتا تھا کہ جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے, جو کچھ بھی حاصل کیا ہے, میں اللہ کے تمام بندوں تک اس کو پہنچاتا رہوں گا. گویا اس کو اپنا فرض سمجھتے تھے, اور وہ یوں سمجھتے تھے کہ اگر ایسا ہم نہیں کریں گے تو گویا ہم اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت کے حقدار قرار دیے جائیں گے. اور حضرت اسی بخاری شریف میں کتاب الوضو میں آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت پڑھی ہوگی. امام بخاری بار بار اس روایت کو کتاب الوضو میں لاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کو تین تین مرتبہ دھویا. اس کو ثابت کرنے کے لیے وہی روایت پیش کرتے ہیں. اس میں ہے کہ حمران ابن عبان جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں, ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس وضو کا پانی منگوایا اور مدینہ منورہ میں ایک ممتاز جگہ تھی مقائد, وہاں پر بیٹھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جو طریقہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا وضو کرنے کا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر, وہ باقاعدہ اس کے مطابق وضو کر کے بتلایا اور اس پر جو بشارت سنائی تھی کہ جو اس طرح وضو کرے اور دو رکعت اس طرح ادا کرے کہ اس میں اپنے نفس سے باتیں نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس روایت کو بیان کرنے کے بعد حضرت عروہ ابن زبیر کی جو کا تاریخ ہے اس میں اتنی زیادتی ہے کہ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کی وہ دو آیتیں نہ ہوتی تو میں یہ روایت پیش نہ کرتا. تو بہرحال ہر ہر صحابی کا گویا ایک مزاج تھا, جو کچھ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوتا تھا وہ اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کا اہتمام کرتے تھے. اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی, بلغوا عنی ولو آیا, کہ مجھ سے تم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچاؤ, چاہے وہ ایک آیت کریمہ ہی کیوں نہ ہو, ایک آیت سنیے تو وہ بھی پہنچائیے. اور حجت الوداع کے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام حاضرین کو تاکید کی تھی, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں میری ان باتوں کو اللہ کے ان بندوں تک پہنچائیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. چنانچہ اس جملے کو نقل کرنے کے بعد کتاب العلم میں ہے, امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا. اس ایسا ہی ہوا کہ کئی مطلب شراح نے بیان کیے ہیں, ان میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سنا تھا اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچایا, گویا اس فریضے کو انہوں نے ادا کیا. علم اسی لیے سیکھا جاتا, علم کے دو حق ہیں. پہلا حق تو یہ ہے کہ آدمی خود اس پر عمل کا اہتمام کرے, یہ پہلا حق ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا, من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن, کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو سیکھے حاصل کرے اور اس پر عمل کرے, یا اللہ کے ایسے بندوں کو سکھلائے جو اس پر عمل کرنے والے. گویا پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی خود عمل کرے, اس کے بعد اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچائے. حضرت مالک ابن عویرش اور ان کے چند رفقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, چند دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات سے محسوس کیا کہ اب ان کو گھر یاد آ رہا ہے, تو ان سے پوچھا گھر پر کس کو چھوڑ کر کے آئے ہو, بتایا کہ اچھا بہت اچھا, اب تم گھر جاؤ اور جو کچھ تم نے یہاں پر سیکھا ہے وہ اپنے گھر والوں کو سکھلاؤ. یہاں یہی ہے کہ خود عمل کا اہتمام کرنے کے ساتھ اللہ کے دوسرے بندوں تک اس کو پہنچانے کا خاص اہتمام. آپ نے کتاب العلم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ پڑھا ہوگا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں, اپنی گدی کی طرف یہ جو ہے نا یہ اپنی گردن والا حصہ اس پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کر کے فرماتے ہیں, اگر تیز تلوار میری اس گردن پر رکھی جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں سمجھوں کہ یہ تلوار چلا کر تم میری گردن کاٹ ڈالو, اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہوئی کوئی بات میں پہنچا دوں گا تو میں اس کو پہنچا کر کے رہوں گا. یہ مزاج تھا حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کا. وہ ہر حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کا اہتمام کرتے تھے. مسلم شریف میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت کہ ایک موقع پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے, آپ نے خطاب کیا یا معاذ بن جبل, اے معاذ بن جبل. جواب میں عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ وسعدے, کہ اللہ کے رسول حاضر ہوں. پھر حضور نے دوبارہ یا معاذ بن جبل, پھر انہوں نے جواب میں لبیک یا رسول اللہ, پھر تیسری مرتبہ, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ جہنم کو اس کے اوپر حرام کر دیں گے. یہ سنا حضرت معاذ فرماتے ہیں یا رسول اللہ افلا ابشر به الناس, یہ لوگوں کو یہ بشارت سنا نہ دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اذا یتکلوا, لوگ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. آپ کے اس ارشاد سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ شاید یہ بات دوسروں تک پہنچانے کی نہیں ہے, لیکن پھر بعد میں ان کو یہ احساس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا تھا اس کی وجہ خود ہی بتلا دی تھی. اذا یتکلوا, وہ لوگ اس بشارت اور خوشخبری پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اگر وہ لوگ جن کے سامنے یہ بات پہنچائی جا رہی ہے, پیش کی جا رہی ہے, ان کے حال سے اگر یہ اطمینان ہو کہ وہ بھروسہ کر کے نہیں بیٹھیں گے تو وہاں یہ ممانعت نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت معاذ کو یہ بات فرمانا یہ اس کی دلیل ہے. چنانچہ حضرت معاذ کو بعد میں یہ خیال آیا تو اپنی آخری زندگی میں جب موت کی گھڑی ہے, روح قبض ہونے والی ہے, لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کیا فرماتے ہیں, بھائی جتنی باتیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی وہ سب میں تم کو پہنچا چکا سوائے ایک بات. کیا کیا شان تھی حضرات صحابہ کی. یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا. آج کوئی چھوٹے سے چھوٹا عالم جس نے بہت کم علم حاصل کیا ہو, کیا وہ بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جتنا میں نے حاصل کیا وہ سب لوگوں تک پہنچا دیا؟ آج کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن حضرات صحابہ جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے تھے وہ لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کرتے تھے. اس لیے ضرورت ہے, آج دنیا پیاسی ہے, آج ہم اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے یوں سمجھتے ہیں بہت مدرسے قائم ہو گئے, بہت مکتب قائم ہو گئے. ارے آپ تھوڑا بہت جائزہ لے لیجیے اپنے اسی علاقے کا, اس علاقے میں آپ کو بہت بڑی تعداد ایسے مسلمانوں کی ملے گی جو کلمہ تک سے واقف نہیں ہے, ایسی تعداد ایسے بچے ملیں گے جن کی تعلیم و تربیت کرنے والا کوئی ہے نہیں. ضرورت ہے کہ یہ علم حاصل کرنے والے دنیا کے چپے چپے میں پھیل جائیں. اللہ تعالیٰ نے علم کی جو یہ امانت عطا فرمائی ہے اس امانت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا اہتمام کریں, اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی مدرسہ والا ان کو بلا کر کے مدرس کے طور پر اس کا تقرر کرے گا یا کسی مکتب میں بطور مدرس تقرر کیا جائے. صحابہ نے یہ انتظار نہیں کیا, صحابہ اپنا کاروبار کرتے تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بخاری شریف میں ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد حضرت اکرمہ اور اپنے بیٹے حضرت علی کو یوں کہا جاؤ ابو سعید خدری کے پاس سے علم حاصل کرو, حدیثیں سنو. چنانچہ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے باغ میں گئے, وہ اپنے باغ میں جو ہے وہ کھجوروں کے درختوں کو پانی پلا رہے تھے, ہم نے جا کر کے عرض کیا, وہ پانی پلانا موقوف کر کے وہ ایک درخت کے نیچے جو ہے اپنے پاؤں کھڑے کر کے گوٹ لگا کر کے بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں بیان کی. وہ لوگ تخت سلطنت پر ہوتے تھے تو ابھی یہ چیز ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو لوگوں تک پہنچانے سے رکاوٹ نہیں. ابھی میں نے آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا, وہ خلیفت المسلمین ہیں. اس وقت ان کی سلطنت کے ماتحت جو علاقہ تھا, آج 25-30 ملک اس علاقے کے اندر بنے ہوئے ہیں. اس اتنے بڑے علاقے کا بادشاہ امیر المومنین وہ لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھلا رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحبہ کوفہ میں, کوفہ کے چوک میں بیٹھ کر پانی منگوا کر لوگوں کو وضو کر کے بتلایا. شمائل میں روایت موجود ہے. اور یہی حال تھا حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت علی نے اپنی طرف سے ان کو عراق کا گورنر بنایا تھا, تو اپنی اس گورنری کے زمانے میں جو ہے باقاعدہ لوگوں کو حدیثیں سنایا کرتے تھے. تو بہرحال یہ حضرات صحابہ کا عام مزاج تھا. یہ مشغولیاں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے سے رکاوٹ نہیں بنی. آج ہمارا حال تو یہ ہو گیا, کوئی مدرسے والے ہمیں رکھ لیں, کسی مکتب میں ہم مدرس مقرر کیے جائیں, تب تو ہم پڑھانے کا کام کرتے ہیں. باقی اگر تجارت لے کر بیٹھ گئے, کوئی اور کاروبار لے کر بیٹھ گئے, تو یوں سمجھتے ہیں کہ اب یہ کام ہم سے نہیں ہونے کا. حالانکہ یہ نہیں, ضرورت ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں, دین کے احکام لوگوں تک پہنچانے کا خوب اہتمام کیا جائے. کوئی فرد ایسا باقی نہ رہے جس کو دین کے احکام سے آپ واقف نہ کیا گیا ہو. یہی گویا وراثت نبوت کا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب علماء کو ورثۃ الانبیاء قرار دیا, تو اسلام میں یہ جانشینی جو ہے وہ کوئی افتخار اور تفاخر والا منصب نہیں ہے, بلکہ یہ تو ایک ذمہ داری ہے, ایک مسئولیت ہے. جو آدمی جتنا زیادہ یہ مقاصد باعث اور وظائف نبوت کو محنت کر کے ادا کرتا رہے گا, وہ اتنا ہی زیادہ گویا نبی انبیاء کا وارث قرار دیا جا سکتا ہے. اس لیے ہر عالم کو چاہیے کہ ان کاموں کی طرف توجہ کرے. اور وہ کام کیا ہیں؟ وہ سید الانبیاء کے متعلق خود قرآن میں حضرت ابراہیم کی جو دعا تھی, ربنا وبعث رسولا منهم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, اس آیت کے اندر تلاوت آیات یعنی قرآن کے الفاظ کی تعلیم اور تعلیم کتاب و حکمت, قرآن اور حدیث کی چیزیں لوگوں کو سکھلانا اور تزکیہ, لوگوں کو گندے عقائد, گندے اعمال, گندے اخلاق سے پاک صاف کرنے کے لیے محنت کرنا, اور اسی طرح ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن, گویا اچھی نصیحت اور حکمت سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت الی الدین, دعوت الی اللہ, یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ہے. اور وجادلہم بالتی ہی احکم فی احسن, کہ گویا جو لوگ اس راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور بحث و مباحثہ کرتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کو بہتر طریقے سے مناظرہ کرنا ہے. یہ کام بھی حضرات انبیاء کا رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کا وفد جب آپ کی خدمت میں آیا تھا, تو باقاعدہ ان سے ان کے عقائد کے سلسلے میں مباحثہ فرمایا تھا. سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں, یا اور ایک اور جگہ پر نبی کا فریضہ بتلایا گیا, یا مرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل علیہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویذو عنہم اسرہم ولا غلال التی کانت علیہم, امر بالمعروف بری بات کا حکم کرنا, بری باتوں سے روکنا, اور یحل لہم الطیبات حلال چیزوں کو حلال کے احکام بیان کرنا, ویحرم علیہم الخبائث حرام چیزوں کے احکام, کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ بیان کرنا, وَيَذَعُ عَنُمْ اِسْرَهُمْ اور وہ پابندیاں وہ بوجھ. یہ کیا زمانہ جاہلیت کی جو رسومات معاشرے میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں, اور ان رسومات کے بوجھ تلے لوگ دبے ہوئے ہوتے ہیں, ان بوجھوں سے ان کو نکالنا آج کیا ہو گیا. شادی کے موقع پر شادی میں جو رسمیں برتی جاتی ہیں, ان رسموں کے اندر آج کا جو ہے غریب ایسا دبا ہوا ہے کہ اس کے لیے نکلنا مشکل ہے. اہل علم کا کام ہے کہ ان رسومات کی قباحت کو بیان کر کے معاشرے میں سے اس کو دور کرے, اور سنت طریقے جو سادہ اور لوگوں کے لیے بہت گویا قابل قبول ہیں, ان کو عام کرنے کا اہتمام کرے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فریضہ تھا وہ فریضہ یہی ہے. ہمارے اہل علم کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ کریں, فراغت کے بعد اپنے آپ کو جو ہے فارغ نہ سمجھیں, بلکہ یہ تو مشغولی کا زمانہ ہے اب آپ کا. اب تک تو آپ پر اپنے آپ کے بڑوں کی نظر تھی, ان کی تربیت میں تھے, ان کے سائے میں تھے. اب جو ہے آپ ان کے سائے سے نکل کر اپنے طور پر دینی خدمات انجام دینے جا رہے ہیں, اس موقع پر بھی اپنے ان بڑوں سے آپ کا رابطہ قائم اور باقی رہنا چاہیے. موقع بموقع ان سے نصیحتیں حاصل کیجیے, ان سے رہنمائی حاصل کیجیے, اور جو ہے اپنی خدمات اپنے کاموں کے سے ان کو واقف کیجیے. وہ خوش ہوں گے, آپ کو دعائیں دیں گے, آپ کو ضروری مشورے دیں گے. ویوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. بہرحال جب تک کہ آپ اپنے بڑوں سے جڑے رہیں گے وہاں تک اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیں گے, اور اپنا آج تک عملی معاملے میں اگر کچھ کوتاہیاں رہی ہیں تو اپنی ان کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت اختیار کر کے اس کے لیے بھی کچھ وقت فارغ کریں, اور اپنی عملی کوتاہیوں کو دور کرنے کا اہتمام کریں. بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو ان فراغت حاصل کرنے والے طلبہ کے سامنے پیش کی ہیں, اور ضرورت تو اس کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کی طرف خصوصی توجہ کریں. یہ مدارس اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں دیے ہیں, اور یہاں اگر ہم اپنے اولاد کو بھیجیں گے, ان کے حوالے کریں گے, تو انشاءاللہ یہ حضرات بڑی محبت و شفقت کے ساتھ, بڑی عنایت سے آپ کی اولاد کی دینی تربیت کا فریضہ انجام دیں گے, اور آپ کو ایک پائی بھی خرچ کرنی پڑے گی نہیں. اس کے مقابلے میں دنیاوی جو ہے درسگاہ ہیں وہاں لوگ ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اپنے اولاد کو بھیجتے ہیں, اور اس سے نتیجہ کوئی حاصل نہیں. بالا ضرورت ہے اس کی, اس کا اہتمام کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے آپ کے اس علاقے کو جامعہ خیر العلوم کی شکل میں, تو آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گھروں کو انوار نبوت سے, علوم نبوت سے منور کرنے کا اہتمام کریں, اپنی اولاد کو علوم نبویہ سے گویا آراستہ فرما کر اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. ایسی اولاد دنیا میں بھی آپ کی خدمت کرے گی, اطاعت و فرما برداری کرے گی, اور دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے رحمت اور مغفرت کا سبب بنے گی. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. دعا کر لیں بھائی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين, سلما لأوليائك وحربا لأعدائك, نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما أعطيتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ جن بچوں نے یہاں سے فراغت حاصل کی ہے ان کو زیادہ سے زیادہ دین، علم دین، ایمان اور اسلام کی اشاعت، حفاظت اور خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ زندگی کے مختلف موڑوں پر تو ان کے رہنمائی فرما، دستگیری فرما، مشکل کشائی فرما۔ اللہ ان کو ہدایت کا چراغ اور مفتاح للخیر بنا، ان کو اپنا اساتذہ اور اپنے والدین کی امیدوں سے بڑھ کر بناتے ہوئے اللہ ان کو دین اور علم دین کی اشاعت و حفاظت و خدمت کے لیے بے انتہا قبول فرما۔ اللہ اس مدرسے کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما۔ اللہ اس کی ضروریات کی کفالت فرما۔ اللہ اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما۔ اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اللہ ان کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اللہ اس ملک میں شاعر اسلامیہ کی بھرپور حفاظت فرما۔ اللہ یہ سلسلے جو تیرے نیک بندوں ہمارے اکابر کرام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، خانقاہوں، مساجد، تبلیغی اور دینی مراکز اور دینی جماعتیں اور جمعیتوں کی شکل میں اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہ دشمنان اسلام کی سازشوں سے پوری پوری حفاظت فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شر اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ اس مجلس میں موجود شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔